الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورۃ الانبیاء کی ان آیات کی تفسیر پچھلے چند کلاسز سے پڑھ رہے ہیں. ترجمہ اور خلاصہ تفسیر پڑھ لیا تھا، معارف و مسائل کے اوپر ہیں، اور ابھی صرف شروع کی جو دو آیات ہیں انہی کے معارف و مسائل چل رہے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی آدمی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا نہیں بنایا، کسی کے لیے بھی ایسا ڈکری نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. آدم ذات، کوئی بھی آدم ذات ایسا نہیں ہے. پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ مر جائیں گے تو پھر یہ نبوت والا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو بھائی پہلے بھی نبی تھے، وہ بھی مر گئے تھے، دنیا سے چلے گئے تھے، تو آپ کے مرنے سے کون سا یہ ختم ہونے والا ہے؟ اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی گئے تو یہ لوگ کون سا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے باتوں کے جواب دیے، مشرکین مکہ کی باتوں کے. پھر آگے فرمایا کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم جانچتے ہیں تم کو، ہم تم کو آزماتے ہیں، خیر سے بھی، شر سے بھی اور خیر سے بھی آزمانا. فتنہ تن کا لفظ آخر میں جو فرمایا، تو آزمانا یہ عربی کا ایک اسلوب ہوتا ہے کسی چیز کو تاکید کے لیے اس اسم کو آخر میں پھر ذکر کر دیتے ہیں. تو یہ دنیا تو خیر اور شر کے ذریعے سے آزمائش ہی کی دنیا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم واپس لوٹائے جاؤ گے. تو اب اس کی تفسیر ہم پڑھے تھے پیج نمبر 188 کے اوپر، کہ حضرت نے لکھا تھا کہ دنیا کی ہر تکلیف و راحت آزمائش ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یعنی ہم شر اور خیر دونوں کے ذریعے انسان کی آزمائش کرتے ہیں. شر سے مراد ہر خلاف طبع چیز ہے، جو بھی انسان کی طبیعت کو چیز بری لگتی ہے وہ شر ہے. لیکن پچھلی کلاس میں بات ہو چکی ہے کہ یہاں پر شر سے مراد جو ہے نا وہ یعنی اس دنیا کا جو شر ہے، ٹھیک ہے، کہ جو انسان کی خلاف طبع چیز لگتی ہے، دنیاوی مادی شر جو اس کو خلاف طبع لگتا ہے، جیسے بیماری. کوئی انسان بیمار نہیں ہونا چاہتا، کوئی انسان رنج و غم کا شکار نہیں ہونا چاہتا، ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے. تو جب کوئی رنج اس کو پہنچتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا، تو وہ پھر غم کا شکار ہو جاتا ہے، رنج کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ بھی شر ہے. فقر و فاقہ، کوئی انسان یعنی فقر کا شکار نہیں رہنا چاہتا، اتنا ہونا چاہیے کہ اس کی بنیادی ضروریات کم از کم پوری ہوتی رہے. خواہشات تو بعد کی بات ہے، لیکن بنیادی ضرورت پوری ہوتی رہے نا، ضروریات. لیکن فقر اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری کرنے کے لیے اپنے پاس مال نہ پاتے ہوں. اور فاقہ یعنی بھوک، کچھ مل ہی نہیں رہا کھانے کو. اور خیر، خیر کیا چیز ہے؟ وہ خیر سے اس کے بالمقابل ہر مرغوب طبع چیز ہے جو انسان کو اچھی لگتی ہے، جیسے صحت و عافیت. عافیت کا مطلب ہوتا ہے کہ معاملات ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں بس، ٹھیک ہے، نہ تو بہت زیادہ آپ کو مزے مزے کی چیزیں مل رہی ہیں، نہ آپ کو کوئی بری چیزیں مل رہی ہیں، بس عافیت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. تو صحت اور عافیت، خوشی و راحت، غنا و اسباب عیش وغیرہ، یہ سب بھی انسان کی طبع کے مطابق ہی ہوتے ہیں. کہ غنا کا مطلب ہوتا ہے خوب سارا مال اسباب اس کو مل جائے، کہ اس کو کسی دوسرے سے مانگنے کی، کسی دوسرے سے لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس کو غنا کہتے ہیں. اور اسباب عیش، عیش و عشرت، بڑے اچھے اچھے نرم گداز قسم کے گدے ہیں اور میٹریسز ہیں، बिस्तर भी बड़ा जबरदस्त है, गाड़ी भी जो है वो लग्जरी कार है, एक होता है ना बेसिक बेसिक फीचर्स के साथ गाड़ी, और एक होता है लग्जरी गाड़ी जिसके अंदर जो है वो बड़े ऐसे ऐसे यानी फीचर्स होते हैं जो कि हर गाड़ी के अंदर नहीं होते। तो असबाब आयश वगैरह, ये दोनों तरह की चीजें इस दुनिया में इंसान की आजमाइश के लिए आती हैं कि शरीयनी खिलाफ तबा उमूर पर, यानी जो शरीयत, ये लफ्ज गालबन या तो मुझे पता नहीं या ये कि टाइपिंग में कुछ हो सकता है गलतियां हो गई हो उसमें, यानी शरीयत में खिलाफ तबा उमूर पर सबर करके इसका हक अदा करना, शरीयनी खिलाफ तबा उमूर पर सबर करके उसका हक अदा करना, और खैर यानी मरबूब खातिर चीजों पर शुक्र करके उसका हक अदा करना है। यानी ये आजमाइश है कि भाई हक अदा करना है दोनों का, एक का शुक्र करके हक अदा करना है, शर यानी अच्छा जज़ाकुम अल्लाह, ऐसा भी होता है, वैसा बहुत होता है बल्कि जी ऑफ कोर्स ये दो अलग अलग लफ्ज हैं, जज़ाकुम अल्लाह खैर, शर यानी खिलाफ तबाह उमूर पर, जी बिल्कुल सही सही फरमाया, शर यानी खिलाफ तबाह उमूर पर सब्र करके उसका हक अदा करना, और खैर यानी मरगूब खातिर चीजों पर शुक्र करके उसका हक अदा करना है। आजमाइश ये है कि कौन इस पर साबित कदम रहता है, कौन नहीं रहता। ठीक है, हमारे मशायख एक वाकया सुनाते हैं, बल्कि हमने अपने हजरत की जुबान से सुना कि एक उस्ताद थे मदरसे के अंदर और बड़े सीनियर उस्ताद थे, तो वो सबक पढ़ा रहे थे अपने तलबा को क्लास के अंदर, तो एक जगह पर ना एक इबारत आई, यानी इसी तरह की एक लिखाई आई जो कि उनको समझ में ही नहीं आ रही कि इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है, इसका मतलब क्या है, कैसे इसको समझाना है, समझ में ही नहीं आ रहा उनको। तो उन्होंने क्या किया, अपने तलबा से कहा कि ठहरो, तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी ना किसी से पूछ के आता हूँ। अब वो बड़े उस्ताद साहब जो थे ना वो भागे भागे गए और अपने एक शागिर्द से जिन्होंने उन्हीं से किताबें पढ़ी थी उनके पास गए, वो भी अपना दर्स पढ़ा रहे थे क्लासरूम के अंदर, तो उनसे दरख्वास्त करी कि जरा सा मुझे एक मिनट दे दें, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो वो तो उस्ताद को देख करके वो तो बिल्कुल जी हजरत आप आए हैं, आपको कोई क्या पूछना है। तो उन्होंने अपना दर्स मौकूफ किया, अपने उस्ताद के पास बाहर आए और इन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये इबारत मुझसे पढ़ी नहीं जा रही, क्या है इसका मतलब, मुझे याद ही नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वक्त, जैसे इसको कब्ज़ की कैफियत कहते हैं, कब्ज़ की कैफियत यानी इंसान बंद हो जाता है ना, वो ये सिर्फ वो पेट का कब्ज़ नहीं होता बल्कि कभी कभी जो होता है वो अकल का भी कब्ज़ होता है, समझ का भी कब्ज़ होता है, वो भी बंद हो जाती है, ब्लैंक आउट हो जाते हैं आप, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैंकिंग आउट। या तो खैर, तो उन्होंने कहा कि भाई ये इबारत मुझे समझ में नहीं आ रही, तो जो शागिर्द थे उनके जिन्होंने इनसे पढ़ करके सनद हासिल करी थी, अब वो मदरसे के अंदर वो भी पढ़ा रहे थे जूनियर उस्ताद के तौर पर, तो उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि हजरत जब आपने हमें ये दर्स पढ़ाया था ना तो उसमें आपने हमें ये इस तरीके से समझाया था, आपने हमें ये इबारत ऐसे समझाई थी, तो उन्होंने कहा हो वाकई मेरे तो जहन से ही निकल गया था, जज़ाकअल्लाह खैर, आपने मुझे याद दिला दिया। ठीक है, तो अब वो उस्ताद जो है वो वापस आए अपने क्लास के अंदर और तलबा को सबक पढ़ाना शुरू कर दिया कि हाँ भाई ये मैं पूछ कर आ गया हूँ, ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो इसमें एक तो बड़ों की आजिज़ी कि छोटों से पूछने में भी कोई कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं कि भाई छोटे से कैसे पूछ सकता हूँ मैं, और छोटों का अदब कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हजरत इसका ये मतलब है, आप भूल गए थे, ओह ये क्या बात हुई, आप भूल गए थे, है ना, कितनी फनी बात है कि आप ही भूल गए, ये नहीं कहा, बल्कि इस तरीके से कहा कि जब आपने हमें सबक पढ़ाया था ना तो आपने हमें इसको इस तरीके से समझाया था। तो छोटों का अदब और बड़ों की आजिज़ी, ये है हमारा दीन, ये दीनदार तबका, ये सही मानों में जो दीन के बने हुए लोग होते हैं ना, जो कि आजकल हर जगह नहीं मिलते, ये सिर्फ दीनी मदारिस के अंदर और जो बुजुर्गों की खानकाहें होती हैं ना वहाँ पे ऐसे लोग मिलते हैं। तो इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जो है ना वो दुनिया में आप कहीं नहीं बता सकते, कहीं नहीं निकाल के दिखा सकते, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीनी मदारिस के अंदर होता है। तो बहरहाल, तो फरमाते हैं कि आजमाइश ये कि कौन साबित कदम रहता है और कौन नहीं रहता, और बुजुर्गों ने फरमाया कि हुकूक शुक्र पर साबित कदम रहना بنسبت حقوق صبر کے مشکل ہے. حقوق شکر کیا کہ جب نعمتیں آتی ہیں تو ان کا حق کیا بنتا ہے کہ ان کے اوپر شکر ادا کیا جائے. شکر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے کہ یہ نعمتیں جو ہیں یہ میری محنت کی وجہ سے مجھے حاصل نہیں ہوئی ہیں, یہ میری عقل مندی کی وجہ سے مجھے حاصل نہیں ہوئی ہیں, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے میرے اوپر, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھے آزمانے کے لیے بھیجی گئی ہیں. صرف اتنا بھی نہیں کہ یہ اللہ کا فضل میرے اوپر ہوا, کیونکہ اللہ کا فضل میرے اوپر ہوا کیونکہ میں ہوں اتنی زبردست چیز, کیونکہ میں ہوں اتنی توپ چیز. کہتے ہیں نا, میں میری کیا بات ہے جی, اللہ کا فضل تو میرے اوپر ہی ہوتا ہے, ہے نا. تو یہ اگر خیال دل میں آ گیا کہ دیکھو کسی اور کے اوپر تو فضل نہ ہوا, میرے اوپر ہوا, تو میں ہوں نا کوئی خاص چیز, ابھی تو فضل ہوا, مارے گئے, سب کچھ ختم, سب کچھ برباد, دنیا بھی اور آخرت دونوں برباد ہو گئی اگر اس قسم کا سوچ آ گئی. تو اس وجہ سے خالی یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کا فضل ہوا, میں نے میری تو بس جی کوئی حیثیت نہیں, اللہ کا فضل ہو گیا میرے اوپر. نہیں, اللہ کا فضل میں بھی شیطان اپنا نا کام نکال لیتا ہے. تو اس وجہ سے ساتھ ساتھ یہ بھی انسان ذہن میں رکھے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہوا ہے نا, اس کا فضل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب جنت میں پہنچ گیا ہوں, بلکہ دنیا میں فضل ہو رہا ہے. دنیا میں فضل ہو رہا ہے کا مطلب یہ کہ یہ میری آزمائش کے لیے ہو رہا ہے, مجھ سے سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے اوپر, تم نے کیا کیا ان نعمتوں کا, اور یہ فضل ہوا ہے تو یہ فضل جو ہے وہ مجھ سے لیا بھی جا سکتا ہے, واپس بھی چھینا جا سکتا ہے. یہ کوئی پرماننٹ فضل نہیں ہے, یہ جنت کا فضل نہیں ہے, یہ تو دنیا کا فضل ہے, اس میں پرماننسی نہیں ہے, یہ چھن بھی سکتی ہے مجھ سے, رائٹ. تو یہ ہے نعمتوں کا حق ادا کرنا, یہ ہے شکر کرنا. اسی وجہ سے جو شکر کرتا ہے نا, وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا. شکر کرنا جو ہے نا, یہ اللہ کی فرما برداری کے بغیر نہیں ہو سکتا. صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے سے سارا شکر نہیں ہو جاتا. اگر انسان نافرمانی کر رہا ہے, پھر الحمدللہ کہنے سے شکر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. الحمدللہ کہہ کر کے تو شکر اس وقت ادا ہوتا ہے کہ جب انسان کی زندگی بھی فرما برداری والی زندگی ہو, ٹھیک ہے نا, یعنی کوشش کر رہا ہو فرما برداری والی زندگی گزارنے کی. غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے تو معافی مانگ لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, نادم ہو جاتا ہے اس کے اوپر. لیکن یہ نہیں کہ میرے اوپر تو اتنا اللہ کا فضل ہے, اب تو میں اس فضل کے ذریعے سے جو ہے نا وہ خوب کھل کے اللہ کی نافرمانی کروں گا, رائٹ. تو حقوق شکر یہ ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو حقوق شکر ہوتے ہیں نا, یعنی مل رہا ہے پھر ثابت قدمی کے ساتھ دین پر جمے رہنا, یہ زیادہ مشکل کام ہے بنسبت حقوق صبر کے, ٹھیک ہے. کیونکہ جب کوئی چیز خلاف طبع پیش آتی ہے تو بہت ساری طبیعتیں, ساری نہیں لیکن بہت ساری طبیعتیں, یعنی بہت سارے نفوس جو ہے نا, تو اس کے اوپر پھر ان کی یعنی جو تکبر ہوتا ہے, انانیت ہوتی ہے, ضد ہوتی ہے, وہ ٹوٹتی ہے. جب چیزیں چھنتی ہیں, جب چیزیں جو نعمتیں ہیں جب دور ہوتی ہیں نا, تو سب کی نہیں لیکن بہت ساری طبیعتوں کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے, ہے نا, ہے کہ نہیں. ایسا ملتا ہے تو تکبر بڑھتا ہے, اور چھنتا ہے تو پھر ذرا نرمی آتی ہے اپنے اندر, ٹھیک ہے نا. یہ ایک نارمل سی بات ہے, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کا نہیں تکبر ختم ہوتا, کوئی چیز جاتی ہے پھر بھی ضد, پھر بھی انانیت ختم نہیں ہوتی, لیکن عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا. اس وجہ سے فرمایا کہ حقوق شکر پر ثابت قدم رہنا بنسبت حقوق صبر کے مشکل ہے. انسان کو تکلیف پر صبر کرنا اتنا بھاری نہیں ہوتا جتنا عیش و عشرت اور آرام و راحت میں اس کے حق شکر ادا کرنے پر ثابت قدمی مشکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تکلیف پر صبر کرنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی کپڑے نہیں پھاڑے اور بال نہیں نوچے اور چیخا چلایا نہیں. نہیں, یہ تو ہم سمجھتے ہیں, ہمارے یہاں معاشرے کے اندر صبر کی یہ تعریف بن چکی ہے, لیکن یہ نہیں ہے صبر کی تعریف. صبر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا. کپڑے پھاڑنا اللہ کی نافرمانی ہے, بال نوچنا اللہ کی نافرمانی ہے, چیخنا چلانا اللہ کی نافرمانی ہے. تو اچھی بات ہے کہ ہم چیخ چلا, بال نوچ اور کپڑے پھاڑ نہیں رہے ہیں, یہ اللہ کی نافرمانی سے بچ گئے. لیکن جو مشکل آتی ہے تو اس کے اوپر, جو اس موقع کے اوپر جو پھر ہم دوسرے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ صبر نہیں ہوا. اگر ہم دوسرے قسم کے گناہ کر رہے ہیں, جیسے کہ الٹے سیدھے قسم کے رسومات کر رہے ہیں, کسی کا انتقال ہو گیا تو اب جو ہے وہ بدعت والی رسومات کر رہے ہیں, بے پردگی شروع ہو گئی اور نہ جانے کس کس قسم کی دوسری جھوٹ بول رہے ہیں, کسی کو تکلیف دے رہے ہیں, یہ سارے کے سارے گناہ ہیں. ٹھیک ہے, تو کس یعنی ان تمام گناہوں کو نہ کرنا مصیبت کے وقت, یہ صبر ہے. ٹھیک ہے, نیکی پر قائم رہنا یہ صبر ہے.
عمومی طور پر
خیر, تو اسی بنا پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بلینا بالضرائی فصبرنا وبلینا بالسرائی فلم نصبر. ٹھیک ہے, کہ ہمیں آزمایا گیا تکلیفوں کے ذریعے سے, ورا جو ضرر پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ذرا کہا, ہمیں تکلیفوں کے ذریعے سے آزمایا گیا تو اس پر تو ہم نے صبر کر لیا, لیکن جب راحت و عیش میں مبتلا کیے گئے تو اس پر صبر نہ کر سکے. ان کو میوٹ کر دیں گے پلیز. جب راحت و عیش یعنی سرا کا مطلب جب خوشیاں اور راحت, یعنی جب فتوحات آنا شروع ہو گئیں اور مال اسباب آنا شروع ہو گیا تو اس پر ہم صبر نہ کر سکے. کیا مطلب؟ یعنی اس کے حقوق ادا کرنے پر ثابت قدم نہیں رہ سکے. ٹھیک ہے نا, یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن اس قول کو سمجھنے کا مطلب کیا کہ وہ جو دشمنان صحابہ ہیں, ہے نا, دشمنان صحابہ اگر وہ اس قول کو پڑھیں گے تو کہیں گے دیکھو ہم بھی تو اسی وجہ سے ان کے دشمن ہیں, کیونکہ انہوں نے جو ہے نا وہ نعوذ باللہ انہوں نے تو جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کری تو دیکھو گمراہ ہو گئے. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں صحابہ گمراہ ہو گئے. دیکھو عمر کا اپنا قول ہے نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو خیر نہیں کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن اس قول کو نقل کر کے روح المعانی سے دیکھو ہم بھی تو یہی کہتے تھے, اور ان کا قول جو ہے وہ اس کے اوپر دلیل ہے کہ یہ لوگ نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے بعد میں. تو کیا خیال ہے پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی نعوذ باللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی گمراہی کے اوپر دلیل دے رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ, شروع میں تو ہم نے صبر کر لیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے اور بڑی جو ہے وہ جہاد ہوا کرتے تھے اور کافر جو ہے وہ طاقتور ہوتے تھے اور ہم کمزور ہوتے تھے, اس وقت ہم نے صبر کر لیا, پھر اس کے بعد جب فتوحات شروع ہوئیں تو پھر ہم گمراہ ہو گئے. کیونکہ یہاں یہی مطلب ہے نا کہ ہم صبر نہیں کر سکے, تو صبر نہیں کر سکے کا مطلب کیا ہے؟ گمراہ ہو گئے. رائٹ, تو کیا جواب دیں گے بھائی اس کا؟ کوئی آپ سے پوچھے اگر اس کا کیا جواب ہے, کیا واقعی صحابہ گمراہ ہو گئے تھے؟ اور اگر نہیں گمراہ ہوئے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط بات کر رہے ہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ جی جی یہ سوال ہے, آپ لوگوں سے جواب مطلوب ہے. کمال صبر مراد ہوگا. اچھا, یعنی وہ صحابہ جو تھے وہ کمال صبر نہیں کر سکے. اچھا بھائی, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے ہمارے اوپر. یعنی صحابہ جو ہیں جن کے ساتھ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان فرما دیا اپنے قرآن میں, وہ کمال صبر نہیں کر سکے. پھر تو شیعوں کا آدھا کام تو آپ نے خود ہی کر دیا. ٹھیک ہے, تو دوسرا ایک جواب آیا ہے ڈائریکٹ میسج میں جو دوسرے لوگ نہیں پڑھ سکتے. یہ لکھتی ہیں کہ یہی شکر کی کیفیت ہے, جب بندہ یہ سوچے کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکے اللہ کی نعمتوں کا. ماشاءاللہ, یہ زبردست جواب ہے کہ شکر کی کیفیت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے ہی نہیں کہ میں نے شکر ادا کر دیا ہے نا, کہ میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کر چکا. یہ اگر سوچ آ گئی نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شکر ادا نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شکر ادا نہیں کیا. ابھی مردوں میں جو جمعے کو بیان ہوا تھا, تو اس کے بعد تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھتے ہیں ایسے ہی, تو اسی بات یہی بات ہوئی تھی کہ ہمارے دین میں نا کچھ اس قسم کی کچھ کانسیپٹس ہیں جو کہ سیلف کانٹراڈکٹری نہیں ہے لیکن سیلف نگیٹنگ ہے. سیلف نگیٹنگ وہ کیا کہ جو شخص اخلاص والا ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اخلاص والا نہیں سمجھتا. جو اخلاص والا ہوتا ہے نا وہ کبھی اپنے آپ کو اخلاص والا نہیں سمجھتا. جو جنتی ہوتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو جنتی نہیں سمجھتا. جو شاکر ہوتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو شاکر نہیں سمجھتا. یہ پہچان ہے شکر گزار ہونے کی کہ اپنے آپ کو شکر گزار نہ سمجھے. یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے. انفارچونیٹلی ہمیں یہ بنیادیں ہی نہیں پتا ہوتی, ٹھیک ہے نا. اپنے منہ میاں مٹھو ہے نا, اپنے منہ میاں مٹھو, ٹھیک ہے نا جی. اب آپ نے صحیح جواب دیا, ان کی اپنی نظر میں نہیں, اپنی نظر میں جو ہے نا وہ کمال صبر کی نفی نہیں کر رہے تھے, اپنی نظر میں وہ صبر کی ہی نفی کر رہے تھے. اپنی نظر میں وہ صبر کی نفی کر رہے تھے, کمال صبر کی نفی نہیں کہ ہاں جی میں کمال نہ کر سکا بس تھوڑا سا صبر کر لیا میں نے, نہیں, اپنی نظر میں وہ صبر کی نفی کر رہے تھے, ٹھیک ہے, یعنی بالکل صبر نہیں کیا ہم نے. ہاں وہ عاجزی میں کہہ رہے ہیں, یہ ان کی عاجزی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو کہ ایک تو عشرہ مبشرہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. ابو بکر صدیق, عمر فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ, زبیر, رائٹ, اور اس کے علاوہ اتنی ساری باتیں فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, ہے نا, کہ بھائی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اور عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل کر کے چلا جاتا ہے, عمر کو فیس نہیں کر سکتا شیطان. کیا کیا زبردست باتیں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں, لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی موافقات عمر کتنی ایسی باتیں, 18 سے 20 22 تک باتیں علماء نے نوٹ کری ہیں, ریکارڈ کری ہیں, کہ جن کو کہ عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے فرمایا تھا اللہ نے قرآن میں بعد میں نازل فرمایا ہے. ان کو موافقات عمر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ کریں ان لوگوں کے ساتھ, رائٹ, اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی قرآن کے اندر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات کے گھروں میں رہنے کا مشورہ دیا نبی علیہ السلام کو, یہ گھر میں رہا کریں, یہ شریف زادی ہیں, یہ آپ کی بیوی ہیں, یہ باہر نہ نکلا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل فرما دی, رائٹ, قرن فی بیوتکن, اپنے گھروں کے اندر رہو تم, ٹھیک ہے. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے بارے میں جو اقوال ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, تو کیا سیرت کی کلاس سنا کریں بچوں کی, اس کے اندر یہی باتیں چل رہی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ دوسروں کو ہمیشہ اپنے سے اوپر, اپنے بھائی زید بن خطاب, عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے, زید بن خطاب ایک عام صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں بھی ان کا نام نہیں آتا, رائٹ. زید بن خطاب کا نام جو ہے وہ کوئی ایسی میجر چیزوں میں نہیں آتا, لیکن جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی, شہید ہوئے مسیلمہ قذاب کے خلاف جہاد میں یمامہ کے مقام پر, تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زید مجھ سے بازی لے گیا دو باتوں کے اندر, کہ یہ مجھ سے پہلے ایمان لے کر کے آیا اور یہ مجھ سے پہلے شہید ہو گیا, ہے نا. اپنے سے کم تر ایک بہت کم درجے کے صحابی کو کیسے اونچا بنا رہے ہیں اپنے سے, نا. اور پھر ابو بکر صدیق تو تھے ہی اونچے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی زندگی کا ایک دن اور ایک رات عمر کی ساری زندگی کی عبادات سے زیادہ بہتر ہے, ساری زندگی کی عبادات سے زیادہ بہتر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک دن اور ایک رات, رائٹ. وہ ایک رات جو کہ غار ثور کے اندر گزاری نبی علیہ السلام کے ساتھ, تین راتیں بھی نہیں, ایک ہی رات میری ساری زندگی سے بہتر ہے. اور ایک دن جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سٹینڈ لیا تھا مانعین زکات اور جو جھوٹے نبی تھے ان کے خلاف سٹینڈ لیا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو, چاہے مدینہ منورہ کی جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو بھیڑی آ کے کھا جائیں، ہم ان کے خلاف جہاد کے لیے نکلیں گے۔ یہ جو استقامت ابو بکر صدیق نے دکھائی تھی اس دن میں، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک دن میری ساری زندگی کی عبادات سے بہتر ہے۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا، جتنے یہ بڑے تھے اور جتنا ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی تھی، فاروق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب دیا نا کہ یہ فرق بین الحق والباطل، عمر رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا، جتنے یہ زبردست تھے اتنے ہی عاجز تھے، اتنے ہی اپنے آپ کو کم تر سمجھنے والے ہر معاملے کے۔ یہ تو ان کی یہ جو قول ہے نا، یہ قول عاجزی والا قول ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ صحابہ نے نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ صحابہ نے اگر حق ادا نہیں کیا تو اور کس نے حق ادا کیا؟ صحابہ ہی تو تھے جنہوں نے حق ادا کیا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی نا اس سے سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر میرے اندر اطمینان پیدا ہو رہا ہے کہ بس میں تو پار لگ گئی، میں تو کامیاب ہو گئی، میں تو جی بڑی مخلص ہوں، تو یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ جو مخلص ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے اطمینان میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کو تو دوسرے بتاتے ہیں، اس کو تو اس کے بڑے بتاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک کر رہی ہیں آپ، کرتی رہے ایسے ہی، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے اخلاص کے اوپر شک نہ کریں۔ یہ تو بڑوں کا کام ہوتا ہے بتانا، ٹھیک ہے نا، جو دین میں بڑے ہوتے ہیں نا، جو مشائخ ہوتے ہیں، ان کو میوٹ کر لیجیے پلیز۔ ان کو فورس آؤٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں شیخ کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی غلطیوں کو بتائے کہ جی آپ یہ غلط کر رہی ہیں، یہ غلط کر رہی ہیں، یہ غلط کر رہی ہیں، اس کی اصلاح کر لیں، اس کی اصلاح کر لیں، اس کی اصلاح کر لیں، نہیں، شیخ کا یہ تو کام ہوتا ہی ہے اور اصل یہی کام ہوتا ہے غلطیوں کی اصلاح کرنا، لیکن ساتھ ساتھ شیخ کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو مطمئن بھی کرے کہ آپ مایوسی کا شکار نہ ہو، رائٹ، آپ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے جو ہے وہ مایوسی کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ مایوسی بھی کفر ہے، گناہ ہے مایوسی بھی نا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے شیخ نے بتانا ہوتا ہے کہ جی آپ ٹھیک ہے، بس جیسے کر رہی ہیں، جو آپ کو کہا گیا ہے ویسے آپ کرتی رہیں، اخلاص کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں آپ، ہے نا، آپ اخلاص والی ہیں، آپ اخلاص کے ساتھ کام کرتی رہیں۔ یہ اوپر والوں کا کام ہوتا ہے بتانا، خود انسان اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں تو بڑی اخلاص والی ہوں، میں تو بڑی صبر والی ہوں، میں تو بڑی شکر والی ہوں۔ جہاں انسان خود اپنے بارے میں شروع ہو گیا اس قسم کے ڈسیشنز لینا، اس قسم کے ججمنٹس کرنا، تو وہاں پر تو پھر اس کا کام خراب ہو گیا نا، ٹھیک ہے؟ لیکن اب وہ بندہ کیا کرے جس کی زندگی میں کوئی شیخ ہی نہیں، ہے نا، پھر تو وہ یا تو مایوسی کا شکار ہوگا کہ جی میرے اندر تو بالکل اخلاص نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتی، میں تو نیک نہیں بن سکتی، میں تو کوئی کام نہیں کر سکتی، یا تو وہ مایوسی کا شکار ہو جائے گی، یا وہ جو ہے وہ ہر وقت پھولتی رہے گی، میں تو مجھ سے تو زیادہ اخلاص والی کوئی ہے ہی نہیں جی، مجھ سے زیادہ تو نیکی کرنے والی کوئی ہے ہی نہیں جی، مجھ سے زیادہ تو شکر اور صبر کرنے والی تو کوئی ہے ہی، میں نے تو ساری زندگی صبر کیا ہے، ہے نا، میں نے تو ساری زندگی صبر کیا ہے۔ ہم سنتے ہیں بہت سارے لوگوں سے یہ جملے، ہے نا، تو وہ اپنے آپ میں ہی اپنے منہ میاں مٹھو اسی کو تو کہتے ہیں، اور یہ شیطان کے طریقے ہوتے ہیں انسان کو برباد کرنے کے۔ تو آگے چلیں، جلد بازی مذموم ہے، یعنی مذمت کے قابل چیز ہے جلد بازی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، عجل بمعنی عجلت اور جلدی کے ہیں، ٹھیک ہے، عجل کا لفظ اردو میں عجلت کی شکل میں استعمال کرتے ہیں، جس کی حقیقت کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے طلب کرنا ہے، اور یہ وصف فی نفسی ہی مذموم ہے، یعنی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے اس چیز کو طلب کرنا نا یہ اجلت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر ہے ایک سوال کہ بھائی کیا وقت ہے اس کا، یہ کیسے پتا کہ اس کا وقت کیا ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس چیز کا کیا وقت ہے، خیر یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، آگے دیکھتے ہیں اگر آتی ہے اس کے اوپر تفصیل۔ تو وقت سے پہلے طلب کرنا یہ اجل ہے، اور یہ وصف ہی نفسی ہی مضموم ہے، یعنی بذات ہی اس اپنی ان آف اٹ سیلف یہ ایک مذمت والی چیز ہے، مذمت کے قابل۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اس کو انسانی کمزوری کے طور پر ذکر فرمایا ہے، وَكَانَ الْعِنسَانُ عَجُولًا، کہ یعنی انسان بڑا جلد باز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اپنی قوم سے آگے بڑھ کر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں بھی اس عجلت پر عطاب ہوا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ہے، ہمارے آپ کے جیسا کوئی 21ویں صدی والا بندہ نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ کے شدید محبت کرنے والے، ٹھیک ہے، وہ اپنی قوم سے کہہ کر کہ بس تم لوگ آتے رہنا پیچھے، میں جا رہا ہوں کوہ طور کے اوپر اللہ سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا کہ اپنی پوری قوم کو لے کر کے آئیے، میں آپ کو عطا کروں گا اپنی طرف سے ہدایت، ہے نا، پوری قوم کو لے کر آئیے۔ قوم جو ہے وہ ظاہر ہے 600,000 بندے تھے، تو وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے، پورا کا پورا وہ تو ایک قافلہ تھا، بہت بڑا قافلہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں اکیلے نا تیز، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شیخ تھے موسیٰ علیہ السلام کے، شیخ کیونکہ نبی تھے، نبی کا شیخ اور کوئی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت بھی چل رہی ہے، باقی نبیوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شیخ تو تھے لیکن بات چیت وایا جبرائیل علیہ السلام چلتی تھی، ٹھیک ہے نا، جو کہ پیر تعلیم کہلائیں گے یا جو کہ استاد کہلائیں گے، شیخ اللہ تعالیٰ ہیں لیکن استاد جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خصوصیت کیا تھی کہ بیچ میں جبرائیل بھی جو ہے نا وہ کبھی کبھی ہوتے تھے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی بات چیت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں غلطی کے اوپر، فوراً عطاب، یہ کیا کیا آپ نے موسیٰ، آپ جلدی کیسے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ادب کے بھی خلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جلد باز تھے، یہ لفظ نہیں استعمال کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم نبی کے بارے میں جلد باز کا لفظ استعمال کریں، ہم سمجھ کی خاطر، اپنی تعلیم کی خاطر کہ جب ان کو شیخ کی ضرورت تھی اور ان کے شیخ اللہ تھے، ہم کیسے بغیر شیخ کے ساری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا، ہماری کوئی اصلاح کرنے والا، ہمارا کوئی غلطی کے اوپر ہمیں بتانے والا کوئی ہے ہی نہیں، کسی کو ہم اپنے کہتے ہیں نا ہاتھ ہی نہیں رکھنے دیتے، وہ گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑا جب جنگل سے آتا ہے نا، جنگلی گھوڑا، تو وہ جنگلی گھوڑا جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا، ادھر سے کسی نے ہلکا سا ٹچ کرنے کی کوشش کری، ادھر اس نے لات ماری، رائٹ، ادھر اس نے لات ماری۔ تو ہماری مثال اور جنگلی گھوڑے کی مثال کو خاص فرق تو نہیں ہے، ہمیں کوئی نصیحت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ادھر ہم ایسی اس کو فلائنگ کک مارتے ہیں کہ وہ آئندہ زندگی کے لیے جو ہے نا وہ توبہ کر لے، ہے نا، ان کے تو پھر ان کو تو رہنے ہی دو بس، ہے نا، ان کے تو منہ ہی نہ لگو، ورنہ تو پھر اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے بھائی، ہے نا، ابھی تو ہماری زندگی میں تو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، تو پھر ہمیں اور جنگلی گھوڑے میں کیا فرق رہا، ہم ساری زندگی جنگلی گھوڑے کی طرح سے گزار دیتے ہیں، اور پھر ہماری اصلاح کہاں پہ جا کر کے ہوتی ہے، قبر کے اندر، کیونکہ وہاں پر لات مار نہیں سکیں گے، وہاں پہ فرشتے ہوں گے، اور لات جو ہوگی نا وہ کام نہیں کر رہی ہوگی اس وقت، ہے نا، زبان بھی کام نہیں کر رہی ہوگی گا، کچھ کام نہیں کر رہا ہوگا اس وقت، اور پھر فرشتے آ کر کے جب ہمیں ٹھیک کریں گے نا تو پھر سب پتہ لگ جائے گا۔ تو بھائی یہ دنیا ہے سدھرنے کی جگہ، سدھانے کی جگہ، سدھانے کی جگہ، رائٹ، تو اس دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کو سدھا لیں گے تو قبر میں وہ سب کچھ نہیں ہوگا، جس کو عذاب قبر کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے پھر سجرت پر عطاب ہوا، اور انبیاء و صلحاء کے بارے میں جو مسارعت اور مسابقت فی الخیرات کو بطور مدح کے ذکر کیا گیا ہے، وہ جلد بازی اور عجلت کے مفہوم میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی مسارعت کا مطلب ہوتا ہے سرعت کے ساتھ آگے بڑھ جانا، سرعت کے ساتھ، سرعت مطلب تیزی، آگے بڑھ جانا، مسابقت کا مطلب کہ آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ مسابقت اور مسارعت جو ہے نا یہ پوزیٹو میننگ کے ساتھ ہے، یہ ایک پوزیٹو کونوٹیشن کے ساتھ ہے، جبکہ اجرت یہ نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ ہے، منفی معنی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسارعت اور مسابقت بطور مدح یعنی اچھے پریز کے طور پر استعمال کی گئی ہیں، یہ اجرت اور جلد بازی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وقت سے پہلے کسی چیز کی طلب نہیں بلکہ وقت پر تکثیر خیرات اور حسنات کی کوشش ہے، ٹھیک ہے، کہ جب کوئی جیسے ہی موقع ملتا ہے کوئی نیکی کا کام کرنے کا تو وہ فوراً کر لیتے ہیں نیکی کا کام، ٹھیک ہے، تو اس میں اجرت، یہ اجرت نہیں ہے کہ جی جیسے ہی موقع ملا اب اس کو ڈیلے کرنے کی بجائے ابھی موقع ہے ابھی کر لو نیکی، ठीक है ना, इसको पेंडिंग में क्यों डालें, क्या पता कल जिंदगी रहे ना रहे, ये माल रहे सबका करने के लिए, क्या पता माल खत्म हो जाए, राइट। तो अभी मौका मिला है, अभी कर लो। तो ये वक्त मिल गया, जैसी अपॉर्चुनिटी खुली वैसे ही जो है ना वो नेकिया काम कर लिया, ठीक है, और जितना कर सकते हैं उतना कर लिया, ठीक है। तो ये जो 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 नेक लोग होते हैं, अंबिया और सुलहा, सुलहा मतलब आम उम्मती, नेक उम्मती, तो ये ना हर वक्त अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन मौके की तलाश वैसे नहीं जैसे दुनियादार इंसान किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए मौके की तलाश में, नहीं, बल्कि मौके की तलाश में खैर का काम करने के लिए, चाहे वो नेकी इबादत हो, चाहे वो किसी को नेकी का पैगाम पहुंचाना हो, ये भी तो खैरात ही है, नेकी का पैगाम पहुंचाना, नेकी की बात कर लेना, दीन के रास्ते के ऊपर लाने की मेहनत कर लेना, मौके की तलाश में रहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगला बंदा जो है वो रिसेप्टिव मोड में नजर आया, रिसेप्टिव मोड भी तो होता है ना, हर बंदा हर वक्त रिसेप्टिव मोड में नहीं होता, कोई बंदा बहुत मसरूफ है, अब आप जाकर उसको दीन की तबलीग करना शुरू हो जाए तो वो मसरूफ है, वो परेशान है किसी चीज के अंदर, वो उसका दिमाग कहीं और लगा हुआ है, उस वक्त आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन हर वक्त तो बंदा इस मोड में नहीं रहता ना, कभी ऐसा भी होता है कि भाई सुनने की मूड में होते हैं, बैठे हुए हैं, आपसे गपशप चल रही है, बातचीत चल रही है, उस मौके के ऊपर उसके उसको दीन की तरफ दावत दे दी, उसको किसी क्लास की तरफ इनवाइट कर लिया कि जी मैं भी सुनती हूँ, मुझे ये बातें पहले नहीं पता थी, मुझे अब समझ में आ गई हैं, मैं तो हैरान रह गई हूँ कि मेरा तो सोच का अंदाज ही पहले बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करता था, अब जो है वो ऐसी चीजें मेरे सामने खुली हैं, अल्लाह के कुरान की बरकत है ना, कि ये सारी चीजें मुझे अब समझ में आई हैं, अब मुझे एहसास हो रहा है, मुझे बहुत फायदे हो रहे हैं, पहले मैं ये गलतियां कर लेती थी, अब वो गलतियां अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी से खत्म हो रही हैं, आप भी आ जाइए, आप भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, बस सुनना ही होता है, कोई टेस्ट वेस्ट कोई नहीं होता, कोई इसके अंदर एग्जाम नहीं होता, कोई इसके अंदर जो है वो आगे आपको जो है वो सवाल जवाब, यानी सवाल जवाब आप ही करते हैं टीचर से, कोई टीचर आपको बिठा करके जो है वो, कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको मुर्गा बना देंगे या आपको जो है वो टेबल के ऊपर खड़ा कर देंगे, और कुछ भी नहीं होता, बस सुनना है। आप किचन के अंदर जो है वो खाना पकाने के दौरान भी सुन सकती हैं, आप जो है वो अगर उस वक्त लाइव ना सुन सकें तो आप जो है वो रिकॉर्डिंग बाद में आ जाती है, तो रिकॉर्डिंग में दीजिए, और भी आसानी है कि आप एक घंटा लगातार सुनने के बजाय आप 15 मिनट सुन लें, फिर नेक्स्ट टाइम अगर आपको 20 मिनट मिले तो आप 20 मिनट सुन लें, फिर आपको जो है वो 15 मिनट मिले आप 15 मिनट सुन लें, है ना। तो यू कैन लिसन ऑन योर ओन टाइम, लगातार एक घंटा दो घंटा बैठने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है ना वो रिसेप्टिव मोड को देख करके बंदा बंदे के हिसाब से उसको खैर की बात बता सकता है, उसको खैर की तरमाइन कर सकता है। माशाल्लाह आप में से बहुत सारे ये काम कर रही हैं, ठीक है ना। पहले जब हम क्लास किया करते थे तो एडमिन साहब मौजूद हैं, वो गवाही दे सकती हैं इसके ऊपर, 3 स्टूडेंट्स होती थी, हम कहते थे 5 आ जाएंगे ना तो फिर हम क्लास शुरू करेंगे, तो कभी कभी 5 आ जाती थी तो हम क्लास शुरू कर देते थे, कभी नहीं आती थी हम कहते चलो कोई बात नहीं, 3 तो है ना, 3 भी तो अल्लाह की बंदी है ना, अल्लाह की मखलूक है, इंसान है, मुसलमान है, 2 हैं 3 हैं, चलो चलो कर ही देते हैं क्लास शुरू, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अब माशाल्लाह 32 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और फिर बहुत सारे माशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स पे भी सुनती हैं, ठीक है ना। तो ये एक दिन में तो ये सारा काम नहीं होता ना, तो ये एक प्रोसेस है ना, ठीक है ना। अब जो जिसको लाने का सबब बन रहा है, जिसको बातें समझ में आ रही हैं, तो वो उसके लिए सदका जारिया बन रहा है ना। उस वो जितनी नेकी का काम करेंगे, जितने गुनाहों से बचेंगी, जितना दीन को समझेंगी, वो आगे जितना दीन को फैलाएंगी, बुलाने वाली के नाम अमाल में उन सब के अमाल लिखे जा रहे होंगे, है ना। जब भी तो जन्नत इतनी बड़ी है ना, कि जन्नत में मोमिनों के आमाल इतने ज्यादा होंगे कि छोटी मोटी जन्नत से काम ही नहीं चलेगा। तभी अल्लाह ताला ने जन्नत को 7वें आसमान के ऊपर बनाया है, 7वें आसमान के ऊपर। जिन्होंने सीरत क्लास में वो वाली प्रेजेंटेशन देखी है जिनमें आसमानों को हमने एक्सप्लेन किया था, वो समझ सकते हैं कि 7वें आसमान के ऊपर जन्नत का होने का मतलब क्या है, कितनी बड़ी जन्नत है, ठीक है ना। तो वो ऐसी बड़ी जन्नत जो है ना वो ऐसी अमाल वालों के लिए होगी जो कि सिर्फ अकेले बैठ के अमाल नहीं करते होंगे बल्कि दूसरों को अमाल के ऊपर लेकर के आ रहे होते होंगे, ठीक है। अच्छा, तो खुलक अल इंसानु मिन अजल, तो इसमें फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि इंसान की तबीयत में जिस तरह कुछ दूसरी कमजोरियां रख दी गई हैं उनमें से एक कमजोरी उजलत की भी है, और जो चीज तबीयत और जिबिल्लत में दाखिल होती है अरब उसको اسی عنوان سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ شخص تو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی کے مزاج میں غصہ غالب ہوگا تو کہا جائے گا کہ یہ غصے کا بنا ہوا آدمی ہے۔ ہمارے ہاں یہ لفظ اردو میں ایسے نہیں استعمال کیا جاتا، لیکن عربی میں ایسے استعمال کیا جاتا ہے، خلق الانسان خلقہ من غضب، یہ تو غصے سے بنا ہوا آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اردو میں ہم اس کے لیے تھوڑے سے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو سراپا غصہ ہے۔ جو شخص بہت زیادہ غصہ کرتا ہو تو اس کو کہتے ہیں نا سراپا، یعنی یہ تو پورا کا پورا وجود ہی غصے والا وجود ہے، یہ تو سراپا خیر ہے، یہ تو ہر وقت خیر کے اندر لگا رہتا ہے، سراپا۔ اب سراپا کی بھی تفصیل اللہ نے کسی کلاس میں دن میں ڈالی تھی کہ سراپا کا مطلب کیا ہوتا ہے، سر تا پا، سر سے لے کے پیر تک، سر تا پا، پا مطلب پیر، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی زبان کے اندر بولنے والے بولے جانے والے محاورے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خلق الانسان من اجل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انسان جو ہے نا وہ مٹی سے نہیں بنایا گیا تھا بلکہ اجل نام کی کسی کیمیکل سے بنایا گیا تھا، نہیں، مٹی سے ہی بنایا گیا تھا، لیکن اس کی جبلت کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اجرت پسندی ڈال دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ ساتھ کچھ خامیوں کے ساتھ بھی پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس دنیا کے اندر مقصد ہی بھیجنے کا یہ ہے کہ خوبیوں کو بڑھاؤ، خامیوں کو گھٹاؤ، ہے نا؟ اس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ کوئی بولے کہ بھائی اب ہمارا کیا قصور، خوب اگر ہمارے اندر خامیاں ڈال کے بھیجا ہے تو یہ تو اللہ کا نعوذ باللہ قصور ہوا نا کہ اللہ نے خامیاں ڈال کے بھیجا، اب ہم کیا کریں بھائی اس کا؟ بھائی اللہ نے بھیجا ہی اس لیے، یہی تو مقصد زندگی ہے تمہارا، اور یہ مقصد زندگی تمہیں انبیاء بتاتے ہیں، تم ان کے پاس نہیں جاؤ گے تو تمہیں مقصد زندگی سمجھ میں نہیں آئے گا، ساری زندگی یہی کرتے رہو گے کہ میرے اندر تو یہ خامیاں ہیں میں کیا کروں ان کا، ہے نا؟ جا کے پوچھو ان سے، اپنی عقل سے تم اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے، یہ وہ نتائج نہیں ہے جو عقل سے اخذ کیے جا سکیں، یہ تو وحی کے ذریعے سے پتہ چلیں گے کہ خوبیوں کو بڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہے اور خامیوں کو گھٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ ٹاسک لگا کے بھیجا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر۔ تو سأریکم آیاتی، اب اس قطعہ جو کہ آیت کا ایک قطعہ ہے خالی، تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ ان قریب دکھائیں گے ان کو اپنی آیات۔ اتحاد کی کون سی والی صورت، سوری کون سی والی آیت، پوری آیت اگر ہو جائے تو، ہاں، خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، بس ان قریب میں دکھلاتا ہوں تم کو اپنی نشانیاں، بس جلدی نہ کرو۔ یہ آیت نمبر 36 ہے، 36 نہیں، سوری 37۔ تو اس کی تفسیر میں حضرت لکھتے ہیں کہ اس میں آیات سے مراد وہ معجزات اور حالات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و حقانیت پر شہادت دیتے ہیں، جیسے، یعنی اس میں صرف یہ نہیں کہ یہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ مراد ہیں کہ میں اپنی آیات میں دکھاتا ہوں، بلکہ نشانیاں، معجزات اور جو حالات آئے نبی علیہ السلام کے اوپر، تو مثال کے طور پر غزوہ بدر وغیرہ میں یہ نشانیاں کھلے طور پر ظاہر ہوئیں اور انجام کار ان مسلمانوں کا غلبہ سب کی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ جن کو سب سے زیادہ ضعیف و ذلیل سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ 313 تھے اور وہ 1000 تھے، ان کے پاس 3 تلواریں تھیں اور گھوڑے بھی کوئی نہیں اور تیر نیزے وغیرہ کچھ نہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ کیل اور کانٹے سے لیس، ٹھیک ہے؟ اور پھر شکست بھی کیسے دلوائی کہ صحابی تو خالی وار کرتے تھے، گردن تو پہلی گر جاتی تھی، ہے نا؟ لوگ دیکھ رہے تھے وہاں پر، کافر بھی موجود تھے، دیکھ رہے ہیں کہ گردن تو پہلے گرتی ہے، وار جو ہے وہ ابھی تک بندے تک پہنچا ہی نہیں، تو فرشتے بھیجے، رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ ایسے مدد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے سے پھر پورا کا پورا میدان مسلمانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں تھیں۔ قیامت میں وزن اعمال اور اس کی میزان، تھوڑا سا جلدی جلدی آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی سوال ہو تو بلا تکلف آپ لوگ لکھ کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ تو اگلی ہیڈنگ ہے قیامت میں وزن اعمال اور اس کی میزان، ٹھیک ہے؟
میزان بھی نہیں ان کو وزن کرنے کا جو سسٹم ہوگا وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم رکھیں گے موازین کو, یعنی وزن کرنے کا جو ہمارا پورا کا پورا ایک سسٹم ہوگا نا, اس کو انصاف کے ساتھ رکھیں گے, القسط انصاف کے ساتھ قیامت کے دن. تو لفظ موازین میزان کی جمع ہے جو ترازو کے معنی میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے میجرنگ جو بھی اکوپمنٹ ہوگا ڈیوائس ہوگی تو اس کو ترازو یعنی بیلنس کہا جاتا ہے انگریزی میں. اس جگہ میزان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. موازین یہ میزان کا پلورل ہے. اس سے بعض حضرات مفسرین نے یہ قرار دیا ہے کہ وزن اعمال کے لیے بہت سی میزانیں استعمال کی جائیں, یعنی ایک میزان ایک بیلنس نہیں ہوگا بلکہ بہت ساری میزانیں ہوں گی. اس وجہ سے موازین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, نزع الموازین. خواہ ہر شخص کے لیے الگ الگ میزان ہو, یعنی ہر بندے کا ایک پرائیویٹ ترازو ہو, پرسنل ترازو جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا کے رکھا ہے, یا ایسا نہیں ہے تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے معاملہ کہ خاص خاص اعمال کے لیے الگ الگ میزانیں ہوں, ٹھیک ہے. جیسے نمازیں تولنے کے لیے الگ میزان ہے, اور صدقہ خیرات تولنے کے لیے الگ میزان ہے, اور جھوٹ تولنے کے لیے, جھوٹ سچ ان کے درمیان وزن کرنے کے لیے الگ میزان ہے, اور پھر آخر میں جو ہے وہ سب کا سم ٹوٹل اللہ تعالیٰ کیلکولیٹ کروائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاص خاص اعمال کے لیے الگ الگ میزانیں ہوں, مگر جمہور علماء اس پر متفق ہیں کہ میزان تو ایک ہی ہوگی. یعنی میجورٹی آف علماء جو ہے نا وہ یہی اوپینین رکھتے ہیں کہ ایک ہی میزان ہوگی. اس کو بصیغہ جمع اس لیے تعبیر کر دیا گیا ہے کہ وہ بہت سی موازین کا کام دے گی, ٹھیک ہے نا. یعنی اتنا زیادہ کام لیا جائے گا اس ایک بیلنس سے, ایک میزان سے, کہ گویا کہ وہ یعنی اربوں کھربوں میزانوں کے برابر کام کر رہی ہوگی, ٹھیک ہے نا. لیکن ہوگی ایک ہی. اچھا دو سوال آئے ہیں یہاں پر تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی. کیا ہم سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ نماز کے اندر جو سجدہ ہوتا ہے نا اور نماز کے باہر سجدہ, تو نماز کے باہر سجدہ اگر آپ ایسی مصلی بچھائیں اس کے اوپر سجدہ کر لیں اور دعائیں مانگیں جو بھی مانگنی ہے بالکل کر سکتے ہیں, اور نماز کے اندر جو سجدہ ہوتا ہے تو اس میں چونکہ نبی علیہ السلام نے کچھ گائیڈ لائنز دی ہیں نماز کے اندر کا سجدہ, تو اس وجہ سے نا اس کو علماء سے پوچھنا ہوتا ہے کہ جی نماز کے اندر جو سجدہ ہے اس میں دعائیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر چونکہ گائیڈ لائنز ہیں تو پھر علماء نے اس کو ایکسپلین کیا کہ کر تو سکتے ہیں لیکن نفل نمازوں میں کریں, ٹھیک ہے نا. فرض نمازوں کے اندر جو ہے نا وہ لمبا کرنے کا حکم نہیں ہے. فرض نمازوں کی سنت یہ ہے کہ ان کو کم کیا جائے, تقصیر فرض میں تقصیر, لمبی لمبی صورتیں نفلوں میں پڑھیں, خوب سارے سبحان اللہ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم یہ نفلوں کے اندر پڑھیں, فرض کے اندر 3, 5, 7 بس, ٹھیک ہے. تو جب سبحان ربی العلیٰ جو ہے وہ کم پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ دعائیں پڑھیں گے تو اور لمبی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو بہرحال فرض میں ایک یہ ہے لیکن ناجائز نہیں ہے. لیکن دعا جو مانگنا ہے اس میں شرط یہ ہے نماز کے اندر کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کے اندر جو دعائیں ہیں نا نبی علیہ السلام کے الفاظ کی جو دعائیں ہیں وہی مانگ سکتے ہیں, ان کے علاوہ اپنے الفاظ میں یا یعنی ایون عربی زبان میں لیکن اپنی کوئی جملہ بنا لیا اور اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, تو وہ ہمارے علماء کے نزدیک وہ جائز نہیں ہے. کچھ علماء کے نزدیک وہ جائز ہے لیکن ہمارے علماء کے نزدیک وہ جائز نہیں ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید کے آیات اور احادیث مبارکہ کے اندر جو بہت بہترین دعائیں ان کے اندر بھی موجود ہیں تو وہ نفل نماز کے سجدوں کے اندر مانگ سکتے ہیں, مانگنی چاہیے بھی بلکہ. کیا ہم سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں عربی کے بغیر؟ نہیں, عربی کے بغیر نہیں. دونوں نے آپ نے ایک ہی سوال کیا, سبحان اللہ, ساتھ بیٹھی ہوئی. تہجد میں کر سکتے ہیں دعا اپنی زبان میں نہ کہ عربی میں؟ نہیں, تہجد بھی نفل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو عربی زبان میں ہی کرنی ہے, اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی دعائیں ہی
भाई सलाम फेरने के बाद क्यों नहीं मांगते हो तुम सजदे में? मांग ले, बहुत अच्छी अच्छी दुआएं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत व क़िना अज़ाबन्नार, सारे की सारी हसनात दुनिया और आखिरत की मांगनी है इसके अंदर, ठीक है। तो और भी बहुत सारी दुआएं, लेकिन सलाम फेर करके फिर अच्छे से दुआ मांगे ना, यानी इसमें कि खूब दिल खोल दें अल्लाह ताला के सामने। मायूसी भी गुनाह है, कैसे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने भाई, कैसे मायूसी गुनाह है, कैसे? मायूसी का तर्जुमा, मायूसी की डेफिनेशन आपको मालूम होगी, तो मायूसी की डेफिनेशन क्या होती है? मायूसी की डेफिनेशन ये होती है, उम्मीद खत्म हो गई, ठीक है, देयर इज नो होप, ठीक है, इसको कहते हैं मायूसी, सही है। तो ये गुनाह कैसे है? ये गुनाह ऐसे है क्योंकि देयर इज नो होप कहना, इसका मतलब ये बनता है कि होप जहां से आ रहा है, होप जहां से आ रहा है वो क्या है? वो अल्लाह है, राइट। यानी उम्मीद का जो सोर्स है, उम्मीद का जो मंबा है, जहां से उम्मीद फूटती है, निकलती है जहां से, वो अल्लाह ताला की जात है। तो हम जब ये कहते हैं ना देर इज नो होप, मीनिंग देर इज इट्स कंप्लीटली लॉस्ट केस, लॉस, ठीक है ना। तो मायूसी जो हम कह रहे होते हैं ना, तो हम गोया के ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज होप नहीं है तो अल्लाह भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये मायूसी जो होती है ना, ये एक खास कैफियत होती है, और ये सर्टन, यानी एक तो ये आपको एक आम डेफिनेशन बता दी ना कि मायूसी की डेफिनेशन ये है कि कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हर वक्त कोई उम्मीद नहीं है का कहना, इसका मतलब ये नहीं होता कि मायूसी है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिस केस के अंदर जो है ना, आप ये नहीं कह रहे होते कि जी यानी कोई होप नहीं है, बल्कि जब कोई चीज कंफर्म हो जाती है कि जी बस अब जान खत्म हो गई, इंसान चला गया, ठीक है ना, रूह परवास कर गई, ब्रेन डेथ हो गई, राइट, वाइटल सारे के सारे बंद हो गए, अब इनको हमने कवर में लेके जाना है, कवर में डालना है, मौत डिक्लेयर हो गई है, अब कोई उस वक्त कहेगा कि नहीं जी मायूसी गुनाह है और मायूस नहीं होना चाहिए, और क्योंकि अल्लाह ताला तो है ना, तो अल्लाह ताला जो है ना फिर वो इसको दोबारा जिंदा कर देंगे, तो देयर इज स्टिल होप, ये मायूसी नहीं है, यानी ये मायूसी, ये उम्मीद नहीं है ना, इसको उम्मीद नहीं कहते कि मरने के बाद कंफर्म हो गया, आप कब्र में डालने से पहले कह रहे कि नहीं नहीं अभी भी होप है क्योंकि अल्लाह ताला है ना, तो इस वजह से अभी भी होप है, जब एज लॉन्ग एज देयर इज अल्लाह देयर इज होप, इस वजह से इस बंदे को कब्र में नहीं डालेंगे, इसको अभी घर में ही रखो, राइट। तो ये मायूसी की निगेशन नहीं है, बल्कि मायूसी का मतलब ये होता है कि व्हेन देयर आर, जो अल्लाह ताला ने जो एक निजाम बनाया है, जो एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के अंदर देयर आर साइंस ऑफ यानी क्या कहते हैं, रिवाइवल कह सकते हैं, देयर आर साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं, ठीक है ना, उस सिस्टम के तहत, जैसे कि जिंदगी की रमक मौजूद है, जिंदगी की रमक मौजूद है, वेंटिलेटर के ऊपर है, जैसे लाइफ सपोर्ट के ऊपर है, जिंदगी की रमक मौजूद है, ठीक है ना। तो अब जो है वो अगर एक हफ्ता भी गुजर गया, चार हफ्ते भी गुजर गए, तो भी चूंकि भाई वेंटिलेटर पे डॉक्टर्स ने रखा हुआ है और अभी ब्रेन डेथ नहीं हुई है, तो भी देयर इज स्टिल होप, उस वक्त आप मायूस नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो उस वक्त बिकॉज ये अवामिल मौजूद हैं, अब मायूसी गुनाह है, ठीक है ना। लेकिन मरने के बाद कहना कि नहीं जी अभी भी अल्लाह है और होप है, तो ये ना तो ये होप है और ना ये मायूसी की निगेशन है, ठीक है। उसी तरीके से जब इंसान के जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, ठीक है ना, और बहुत यानी इंसान किसी काम में नाकाम हो रहा होता है, लेकिन है करने का काम, अच्छा काम है, तो उस वक्त ये सोचना शुरू कर देना कि नहीं मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, हालांकि देयर आर साइंस कि आप कर सकते हैं, बस आपको या तो कुछ हिम्मत की जरूरत है या अभी वक्त नहीं आया, अल्लाह ताला हालात बना देंगे तब आप कर लेंगे ये वाला काम। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहना कि नहीं हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप نیگیٹو چیز کو اپنے اوپر غالب کر لیں گے نا تو اس کو مایوسی کہیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس وقت یہ کہلائے گی گناہ, کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی نگیشن کر رہے ہیں. خیر امید ہے کہ کچھ سمجھانے کے قابل ہوا ہوں, لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ تھوڑا سا کمپلیکس سا مسئلہ ہے. اگر آپ کو یعنی مایوسی ایک ایسا لفظ ہے جو کہ لوگ ہے نا اپنی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی کانسیپٹ کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کی برائی سے بھی واقف ہو جاتے ہیں. تو آپ نے سوال ہی ایسا ماشاء اللہ زبردست قسم کا کیا ہے کہ اس کو سمجھانا بھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہت ہی مایوسی بھی بنائے کیسے. شکر یہ کون ہے بھائی؟ شیخ العالم, شیخ العالم فرماتے ہیں سارا علم عالم ہے. اچھا اس کی تفسیر یہ ہے کون؟ پہلی بات تو یہ نا شیخ العالم ہے کون اور جو انہوں نے فرمایا ہے تو یہ مطلب کیا فرمایا ہے مجھے نہیں پتا بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو میں کیوں اس کی تفسیر کروں؟ سارا علم عالم ہے. عالم عالم کیا مطلب؟ علم 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 مطلب تکلیف. اچھا ہمیں نہیں پتا بھائی شیخ عالم کو ہم نہیں پتا ہے شیخ العلم. خیر دوسرے لوگوں نے سوال کیا آپ کو کچھ الف نام. اچھا سارا علم الف نام کی تفسیر یہ انہیں سے جا کے پوچھا نا جو انہوں نے فرمایا بھائی یہاں پہ ہر ایک کی تفسیر کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوئے. کیا ہم اذان کے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں بٹ نماز کا وقت ہو؟ ہاں اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے تو بے شک اذان نہ ہوئی ہو لیکن پھر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ اذان جو ہے نا وہ نماز کا وقت شروع ہونے کے کچھ دیر کے بعد شروع ہوتی ہیں اذانیں, ٹھیک ہے. تو نماز کا وقت داخل ہو گیا جو کہ آپ کو کیلنڈر سے پتہ چل سکتا ہے, کچھ دارالافتاء والوں نے باقاعدہ پرپیچول قسم کے کیلنڈر چھاپے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کراچی میں فجر کا وقت اس ٹائم پہ شروع ہو جاتا ہے اور پورا سال کا اس کے اندر ہوتا ہے. ظہر کا وقت اس وقت شروع ہو گیا. اب تو انٹرنیٹ کے اوپر یہ ایپس بھی موجود ہیں, انٹرنیٹ کی ویب سائٹس کے اوپر بھی موجود ہوتا ہے کہ فلانے شہر میں یہ جو کوآرڈینیٹس ہیں ایگزیکٹلی شہر بھی بہت بڑا ہوتا ہے تو شہر میں ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس اس مقام کے اوپر عصر کا وقت اس ٹائم پہ شروع ہو جاتا ہے. تو اب اس ٹائم پہ عصر کا شروع ہو گیا آپ نماز پڑھ سکتی ہیں کیونکہ آپ کے اوپر تو ویسے بھی مسجد جانا عورتوں کے اوپر واجب نہیں ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے. تو آپ اپنے وقت شروع ہونے کے اوپر پڑھ سکتی ہیں, اذان کا اذان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اذان نمازوں کی ادائیگی کا کوئی آسان طریقہ؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنی ہوگی ہر رکعت میں؟ باقی اولڈ پیرنٹس اگر نماز ادا نہیں کر سکتے تو فدیہ دے سکتے ہیں ان کی نمازوں کا؟ اذان نماز یہ اصل میں یہ ٹھیک ہے, اذان نمازوں کا آسان طریقہ کوئی یہی ہے کہ جیسے ظہر کی چار رکعت کی آپ قضا پڑھ رہی ہیں تو اس میں پہلی دو رکعتوں میں آپ نے الحمد کے بعد سورت لگانی ہے اور باقی دو رکعتوں میں کوئی سورت نہیں لگانی ہے الحمد شریف کے بعد, ٹھیک ہے. ایسی پڑھیں گی اور پہلی دو سورتوں میں جو آپ سورت لگا رہی ہیں الحمد کے بعد دو رکعتوں میں تو وہ چھوٹی سی سورت لگا لیں, سب سے چھوٹی چھوٹی دو سورتیں لگا کر کے ظہر کی قضا پڑھ لیں. یہی طریقہ ہے, اس میں اور کوئی آسانی نہیں ہے. مطلب آپ چار کو دو نہیں کر کے پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کیا آسانی ہوگی. اور دوسری ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ اگر آپ سفر میں تھیں کبھی, ٹھیک ہے نا, تو سفر میں جو ہے وہ چار کی دو پڑھتے ہیں نا, تو اگر وہ آپ نے نہیں پڑھی تھی سفر میں تو آپ کی جو قصر نماز ہے نا وہ قضا ہوئی ہے. تو اب اس کی جو قضا ہوگی وہ قصر ہی ہوگی, ٹھیک ہے نا. یعنی جو سفر میں ظہر کی دو آپ نے چھوڑ دی تھیں فرض نمازیں تو ان کی جب آپ قضا پڑھ رہی ہیں تو وہ ایسے نہیں ہے کہ اب تو میں اپنے گھر میں ہوں اپنے مقام پہ واپس آ چکی ہوں تو اب جو ہے نا میں اس کی قضا جو ہے وہ چار پڑھوں. نہیں, جو قصر چھوڑی تھی تو اس کی قضا بھی قصر ہی ہوگی, ٹھیک ہے. یعنی چار کی دو ہی پڑھیں گے آپ. یہ کلیئر ہے یہ؟ اچھا اور کیا فرمایا جی؟ ہاں, اور جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں تو ان کا جہاں تک مجھے مسئلہ یاد ہے، اصل میں یہ مفتی لوگ مسئلہ بتاتے ہیں تو ان کو یاد بھی رہتا ہے، یہ چونکہ ساجس کا کام نہیں ہے شریف مسئلوں کو جواب دینا، تو اس وجہ سے ہر مسئلہ ذہن میں نہیں رہتا ہے. وہ جو اولڈ پیرنٹس ہوتے ہیں تو ان کا فدیہ موت کے بعد تو پھر فدیہ ہی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن موت سے پہلے ہی اگر وہ ایسے مرض میں ہوں کہ جس مرض میں پھر ان کا نہیں ہو رہی ان کی نمازیں، ان کے یعنی جو بھی وجہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو پھر ان کا فدیہ جو ہے نا اس صورت میں، جس کو مرض الموت بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا اور خاص لفظ ہوتا ہے اس کے لیے. یہ آپ علماء کرام مفتیان لال سے پوچھ لیں زیادہ بہتر ہے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع من عملی، سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع من عملی، یہ حدیث میں اگر ہے تو یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ساری اس کو بھی یاد نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی حدیث کے یہ الفاظ ہیں یا یہ نہیں ہے. کسی کو اگر پتا ہو تو بتا سکتی ہیں کہ اس کے یہ الفاظ ایگزیکٹلی حدیث کے الفاظ ہیں، کیا سجدے میں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا تو آپ انہیں سے پوچھنا تھے جو شیخ العالم کشمیر کے تھے کہ وہ کیا مفہوم تھا ان کا، یا ان کے کسی شاگرد سے پوچھیں جنہوں نے ان کی باتوں کی تفسیر کری ہے، ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. ورلڈ صلاح پہ دیکھ سکتے ہیں ٹائم نماز کا، ورلڈ صلاح یہ کوئی اگر ایپ ہے کوئی ہے مجھے نہیں معلوم. یوزلی یہ جتنی ایپس ہوتی ہیں اور جتنی ویب سائٹس ہوتی ہیں جن کے اوپر نماز کا ٹائم بتایا جا رہا ہوتا ہے نا، یہ سب ایک ہی جگہ سے یہ ٹائم پک کر رہی ہوتی ہیں، سب اپنے اپنا نئے ٹائم کیلکولیٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں. ایک آسان سی ایک ایپ ہے جو کہ نماز کے نام سے ہے، وہ ہم بھی یوز کرتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو شافعی ٹائم چاہیے عصر کا، یا آپ کو حنفی ٹائم چاہیے، اور آپ کو عشاء کا ٹائم جو ہے وہ کیسے چاہیے. یہ ساری کافی ساری اس کے اندر آپشنس ہیں، حیران اس کو سمجھ میں آیا کر لیں. پھر اگر ہم نے نماز کے ٹائم کے مطابق نماز شروع کی اور اذان ہو جائے تو کیا ہمیں نماز روکنی ہوگی؟ نہیں، نماز نہیں روکنی ہوگی بھائی، اذان ہو رہی ہے ہونے دیں اس کو، آپ اپنی نماز جاری رکھیں، ٹھیک ہے. چلے ٹائم بھی اوور ہو چکا ہے تو ہم یہاں پہ کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.